δείτε πως χρόνια είναι λίγο συμπαθικά από όλους του. Έτσι αλλά δεν θα ακούει απ' την καν καρνή. Απλά μα, μπα, μπεν, μπαϊ, πιλατένα. Τι θα έλεγα καλά ποτέ. Να, τι θα έλεγα τώρα τώρα.
Σέγι.
Πάνω μάμου δεν δεν έλεγε συμπαθικά λόγια. Και μπορεί πέτσικα λεγέ δεν έλεγε βοξίνγκο.
Τζιμ.
Μπορείτε σε καλά, χάσκα, πάθε, στάνε, εγώ είμαι στο μάνα μου. Μάμου δεν δει, μπορείτε το τσάτα.
آپ باکسنگ میں ہیں میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی زندگی سے زندگی پہ کیا اثرات ہیں یا آپ نے کتنی انسپریشن لی ہے محمد علی قلعے کی شخصیت سے ان کے کھیل سے اپنی لائف میں
جب میں چھوٹا تھا ہم میں لہر گئے باکسنگ آتی تھی صبح صبح سویرے ہم ٹی وی جانے دیکھتے دیکھتے اس کو اسی باکسنگ میں اور اس کو فالو کرتے تھے کس طرح کھیلتے کس طرح نہیں کھیلتے کس طرح اپنے پاؤں یوز کرتا ہے کس طرح اپنے بکی کو مارتا ہے اسی طرح ٹرائی کیا ہم نے
صحیح
ٹھیک ہے لہری کے باکسر اچھے کوچ ہیں علی پہ جیسے اچھے کوچ ہیں اور اتنے تو نہیں ہیں جو محمد علی کی طرح ہوگا تو پھر ایک بار اللہ نے چانس دیا محمد علی سے ملا ہے مجھے 1989 میں پاکستان میں ساؤتھ ایشین گیم ہو رہے تھے اسلام آباد میں تو گورنمنٹ آف پاکستان نے مجھے نامینیٹ کیا کہ بھائی تم محمد علی رشید تم کرو گے پھر محمد علی رشید میں نے کیا وہاں پہ پریس ہاؤس سے میں نے پوچھا بھائی کہ مجھے میں بات کرتا ہوں میں اولمپک میڈلسٹ ہوں مجھے کچھ ٹپ دو پھر اس میں ٹپ دی بھائی یہ ڈیٹ مارو پاؤں کو یوز کرو
صحیح موو کرتے رہنا جی ہمارے ساتھ رہیے گا ہمیں عاصم سلطان صاحب نے بھی جوائن کیا ہے اسپورٹس ایڈیٹر ہیں براڈ کاسٹر ہیں عاصم بہت شکریہ آپ کا آپ نے بھی ہمارے لیے وقت نکالا ہے محمد علی قلعے ان کی انتقال کی خبر آپ ذرا ان کی زندگی پہ کچھ روشنی ڈالیے آپ نے جو لکھا پڑھا ان سے متعلق ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا
جی بہت شکریہ محمد علی قلعے جو تو پوری دنیا میں ایک لیجنڈ کے طور پہ جانے جاتے ہیں اور پوری دنیا میں ان کے مداحوں کی کوئی کمی نہیں ہے ساری دنیا ان کو دنیا کے بہت سارے لوگوں کو اور اسپورٹس لورس کو انہوں نے متاثر کیا لیکن دنیا کے اس حصے میں جہاں یہ پاکستان ہے محمد علی کے لیے ایک بالکل ہی ایک افسانوی کردار تھا اور جہاں پاکستان میں لوگوں نے اگر پاکستان سے باہر کسی اسپورٹس کے کسی ہیرو سے ٹوٹ کر اور والہانہ محبت کی ہے تو وہ محمد علی قلعے تھے 70 کی پوری دہائی میں اور ان کی ریٹائرمنٹ تک محمد علی قلعے جہاں پاکستان میں سب کانٹیننٹ میں ایک افسانوی ہیرو کی طرح لوگ ان کو دیکھتے تھے
صحیح.
اور جو اس وقت جو لوگ اس وقت جانتے ہیں کہ جب ان کا میچ آیا کرتا تھا اور ایک سرکاری ٹی وی اسے براہ راست دکھاتا تھا یہاں پاکستان میں
جی.
تو یہاں گلیاں اور بازار سنسان ہو جایا کرتے تھے کہ محمد علی قلعے کا میچ آ رہا ہے اور لوگ ان کے ساتھ اس طرح ایک عقیدت رکھتے تھے والہانہ محبت رکھتے تھے کہ شاید سال پاکستان سے باہر بیٹھے لوگ اس کا اندازہ صحیح طرح کر نہ پائیں
صحیح.
اور میں آپ کو یقین اور وصوص سے کہتا ہوں کہ یہ آج جو ان کے انتقال کی خبر جب یہاں پہنچی ہے
جم.
تو پورے پاکستان میں ایک شوق کی کیفیت ہے اور ایسا ایک احساس ہے لوگوں میں کہ شاید ان کا ایک ہیرو آج دنیا سے چلا گیا اور جب خاص طور پہ انہوں نے جو ان کی زندگی کا یہ ایک پہلو تھا کہ 1964 میں جب انہوں نے اسلام کی طرف آئے اور مسلمان ہوئے تو ان کی پاپولیرٹی کا ایک خاص انداز یہ بھی تھا اس ہماری ورلڈ میں اور وہ چونکہ ایسے ایک لیجنڈ تھے کہ جنہوں نے رنگ کے اندر نہ صرف اپنے آپ اور پھر اس کے بعد جب وہ آئے ایک سماجی میدان میں آئے اور جس طرح ایک دبنگ شخصیت کے طور پر انہوں نے اپنے آپ کو منوایا اور وہ ویتنام کی جنگ ہو یا اور نسلی امتیاز کا کوئی معاملہ ہو جس طرح محمد علی بات کرتے تھے تو وہ ایک پورے جو سپریس نیشن ہے جو کسی ہی اقوام ہے ان کے لیے بھی ایک حوصلے اور ہمت کا اشارہ تھے
صحیح.
تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں یہ جو خبر آئی ہے
جی آپ نے جنگ کا حوالہ دیا ہے تو میں ذرا اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کرتا چلوں جس جنگ کا حوالہ عاصم سلطان دے رہے ہیں ویتنام کی جنگ کا اس میں انہیں کہا گیا تھا یہ امریکہ کے شہریوں کے اوپر ان کی یہ اوبلیگیشن ہے ان کے فرائض میں شامل ہے کہ اگر ان کا ملک چاہے گا تو انہیں ہتھیار بھی اٹھانا پڑیں گے جانا پڑے گا لیکن جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے اس بنیاد پہ انکار کر دیا تھا کہ اپنے ملک کے اندر سیاہ فام کمیونٹی کئی اضلاع میں اسٹرگل کر رہی ہے तो मैं उस जगह पे क्यों जाऊं और क्यों वहां पे हथियार उठाऊं या बम गिराऊं, इस पे उनको बहुत ज्यादा तनकीद का भी सामना करना पड़ा। लेकिन उनके यही कलमात थे जिनको यहाँ पे शहरी आज़ादियों के या इंसानी हकूक के या शहरी हकूक के जो अलंबरदार थे मार्टिन लूथर किंग, उन्होंने भी उनको एक्नॉलेज किया, उनको सपोर्ट किया और एक बड़े फिगर के तौर पर वो इस लिहाज से भी यहाँ पे इमर्ज हुए। हमारे साथ रहिएगा आसिम सुल्तान। हुसैन शाह साहब, ये बताइएगा, मैं थोड़ा अब टेक्निकल एंगल पे भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा। तकरीबन 32 साल से वो पार्किंसन यानी राशे की बीमारी में वो मुबतला थे, ये कोई एक्सक्लूसिवली उनके साथ ये मिसहैप था या आपके फील्ड के अंदर ये कॉमन है? क्योंकि बहुत ज्यादा नर्व्स के बाद ठीक है, उसकी क्या वजूहत होती हैं? क्या स्ट्रेस ज्यादा होता है या खास तौर पे वो जो हीटिंग है उसकी वजह से या पंचिंग है?
मुखे लगते हैं, मुखे
ठीक है,
मुखे लगे अमचर। चलो अमचर कहते हो तो अलग बात है
सही।
जो प्रोफेशनल जो मुखे थे वो अमचर में लगते हैं, प्रोफेशनल जो मुखे लगते हैं ना सबको ये हाल हो जाता है।
ठीक है, मेजोरिटी प्लेयर्स आपके ख्याल में इसी तरह पार्किंसन से गुजरते हैं अपनी? सही। लेकिन मोहम्मद अली के लिए ऑलमोस्ट 42 साल की उम्र से पार्किंसन में मुबतला थे, ये थोड़ा अर्ली नहीं है आपके ख्याल में?
भाई साहब वो ओलंपिक चैंपियन थे, वर्ल्ड तीन दो वर्ल्ड चैंपियन हो चुके हैं, उसको आप मतलब उसको मुखी कितने लगे हुए, उससे मारे तो बहुत है, कितने मुखे लगे हुए हैं। अब इस तरह आप देखियो, हमारा बॉक्सर था मोहम्मद सिद्दीक
जी, जी
चिद्दीक का बॉक्सर, इतना अच्छा बॉक्सर टेक्निकल बॉक्सर, अधिकार उसको भी लगता है इस तरह की बीमारी थी। उसके अलावा हमारा एक गर्दवी साहब, गर्दवी
सही,
और जो लाहौर के थे
जी जी,
ये सबसे पाकिस्तान में इस तरह हो गया ना।
ठीक है,
तो ये तो कॉमन है। अब पता नहीं दो चार साल के बाद मेरा पता नहीं क्या हाल होगा, मुझे पता नहीं।
सही जी, इस वक्त बताया जा रहा है कि उनके अपने आबाई गांव में, उनके आबाई अजला में भी लोगों की बड़ी तादाद उनके घर के इर्द गिर्द भी मौजूद है, गम गुसार है और मोहम्मद अली क्ले के लिए अपने ख्यालात अपने जज्बात का इजहार कर रही है। आसिम सुल्तान, ये बताइएगा क्या वो वजूहात हैं जो मोहम्मद अली को एक बड़ी क्रिजमेटिक पर्सनैलिटी में तब्दील करती हैं और उनका शहर जो है वो ना सिर्फ जिस मुल्क के लिए उनकी खिदमात हैं वहाँ पे है बल्कि पूरी दुनिया उनके गुनगाती नजर आ रही है?
देखिए, आप देखिए कि ये उनका जो पीरियड था, उनका जो खेल के मैदान में जो उनका दौर था वो है, वो 60 का आखिरी दिहाई के आखिरी साल और 70 की पूरी दिहाई और ये 84 तक वो ये रहे, ये वो दौर था कि इस दौर में वो एक जब वो रिंग में उतरते थे तो वो एक शोमैन की तरह आते थे।
सही,
उनका रिंग में आना और अपने मुखालिफ के साथ जिस तरह वो अपने बॉडी लैंग्वेज के साथ जिस तरह वो एक तरह उनके साथ बर्ताव करते थे और फिर जिस तरह वो बोलते थे, वो एक शोमैन भी थे, वो एक स्पोर्ट्समैन से ज्यादा एक शोमैन भी थे।
सही।
और पूरी दुनिया इस वजह से मोहम्मद अली को लाइक करती थी, फिर उनके अंदाज को फॉलो करते थे। मैं आपको ये बताता चलूं कि यहाँ जो हमारे इस पाकिस्तान में जो बॉक्सिंग का हकीकी जो एक तरह से तारुफ है वो मोहम्मद अली कले था।
सही।
एक नस्ल को उन्होंने मुतासर किया और कितने ही लोग सैकड़ों हजारों की तादाद अपनी दिल में आए हैं पाकिस्तान में या सब कॉन्टिनेंट में या पूरी दुनिया में, उसकी एक वजह मोहम्मद अली किले का अपनी एक शख्सियत भी थी। उन्होंने जाती हैसियत में इतने लोगों को मुतासर किया कि उन्होंने एक ऐसा खेल जिसके बारे में एक आम आदमी ये तसव्वुर करते हुए भी डरता है कि यार ये बहुत ही एक सख्त और जानलेवा किस्म का गेम हो सकती है, लेकिन मोहम्मद अली किले ने इसके लिए इतनी इस खेल के लिए इतनी अपनाइत पैदा की एक अपने जाती किरदार की वजह से कि आज दुनिया उनको एक लेजेंड के तौर पर मानती है।
और आसिम, मैं आपकी बात में
नाम लेती है
जी, मैं आपकी बात में दो जुमलों का इजाफा करूंगा और ये दो जुमले मेरे नहीं हैं, मोहम्मद अली कले के हैं और उनके अपने बारे में हैं। और एक तो वो ये कहते थे कि मैं अजीम तरीन हूँ, मैंने ये तब कहा था जब मुझे इसका इदराक भी नहीं था, यानी अपने जोहर खास को उन्होंने खुद पहचान लिया था, एक बात। और दूसरा जो आपने बात की, अगर मेरा जहन सोच सकता है और मेरा दिल इस पर यकीन रखता है तो फिर मैं वो मकसद हासिल भी कर सकता हूँ, यानी डिटर्मिनेशन है और उसके लिए फिर उसको हासिल करने की जो जिद्दोजहद है वो अपने अंदर एक हौसला है उसका उन्होंने सबूत दिया। हमें ये बताइएगा हुसैन शाह साहब कि वो एक तरह से अमूमन जो खेलों की तरफ रुझान होता है किसी का वो बहुत अर्ली एज से शुरू हो जाता है, अगर मैं ये कहूँ कि 4-5 साल से तो वो भी गलत ना होगा, लेकिन मोहम्मद अली किले के बारे में जो हमें हिस्टोरिक रेफरेंसेस मिलते हैं वो ऑलमोस्ट 12 साल के थे। साइकिल चोरी के हादसे ने उनको हादसाती तौर पर बॉक्सिंग के रिंग में ला खड़ा किया और इसके बाद फिर उन्होंने अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन के तौर पे 3 बार वर्ल्ड चैंपियन वो रहे और इस शोबे में अपने आप को एक मिसाल बना दिया। तो क्या ये बिल्ट इन था जिसको उन्होंने बाद में पहचाना या उनके कोचेज ने उनको तराशा, उनका कितना उसमें कंट्रीब्यूशन है एक बात, और दूसरा ये कि नए एथलीट के लिए क्या कुछ है उनकी जात से और उनके इस तजुर्बे से सीखने के लिए?
खुद भी करता ना आदमी जब खेलता है ना, जब इस उम्र 10-12 साल की उम्र में तो आदमी खुद को खुद पहचान जाता है उसी एज में कि मैं भी यहाँ कोच रहा हूँ, जापान कोच हूँ अभी ना।
सही,
मेरे पास यंग बच्चे आते हैं अमरचर से आते हैं, उनको मैं देखता हूँ इसमें टैलेंट है इसमें नहीं है, अभी कैसे नहीं कर, फिर मैं उसको पिक करता हूँ, खुद पिक करता हूँ। अगर यंग बच्चा कोई आता है मेरे पास तो छोटे बचपन से मालूम पड़ जाता है कि बच्चा कुछ करेगा,
सही,
डरेगा लड़ेगा, इसमें टेक्निक होती बन सकता नहीं, इसका ढांचा बन सकता नहीं बन सकता है ना।
सही,
तो इसी तरह आगे मालूम पड़ जाता है। हाँ,
तो ये अंदाजा हो जाता है, मालूम पड़ जाता है किस बच्चे के अंदर कितना जोहर है, कितना टैलेंट है।
तो अल्लाह को देखिए, अभी देखिए मैंने भी अपने बच्चों को बॉक्सिंग में डाला।
सही,
जो मेरे बच्चे मैंने देखा, मैंने महसूस किया कि मेरे बच्चे नहीं खेल सकते, मैंने अपने बच्चों को दोनों को जोड़ों में डाल दिया।
ठीक है,
मेरे बेटे ना अभी तक मेरा बेटा भी माशाल्लाह क्वालीफाई हो गया ओलंपिक के लिए।
सही,
अगर बॉक्सिंग में डाला तो शायद होता।
मोहम्मद अली किले अदर देन खेल या स्पोर्ट्स, उनके कुछ जो अखबार हैं, कुछ तो रेफरेंस मैंने भी दिया है, या उनकी जो पर्सनालिटी है वो और क्या, किस तरीके से एजुकेट करती है, टैलेंट को निखरना हो या फिर अपनी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट की बात हो या फिर दुनिया के अंदर कंट्रीब्यूट करने की बात हो, जैसे हमने रेफरेंसेस दिए उनकी जो पॉलिटिकल या सोशल सर्विसेज थी उनकी जानिब भी हमने इशारा किया है, आपने भी उसको कोट किया है, तो मोहम्मद अली किले की पर्सनालिटी और क्या कुछ रिफ्लेक्ट करती है?
देखिए, मोहम्मद अली किले जो है वो ये बहुत कम ऐसा होता है कि किसी एक रात में इतनी चीजें मिलके इकट्ठी हो जाए, और जिस तरह अभी आपने हवाला भी दिया कि मोहम्मद अली किले बहुत सी चीजों के बारे में जानते भी थे, उनको एहसास भी था कि वो उनको अपने मुकाम अपनी हैसियत का एहसास भी था और वो इसको सामने रखते हुए उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए। मिसाल के तौर पर उनको पता था कि उनकी आवाज जो है वो दुनिया में सुनी जाती है और वो एक मानी रखती है, तो इसलिए उन्होंने कभी भी अपनी जात को जो है वो उसका गलत या नेगेटिव इस्तेमाल नहीं किया, उन्होंने अपनी आवाज हमेशा उस जगह पे उठाई जहां उसकी जरूरत महसूस हुई, चाहे वो एक महकूम अकवाम हो, चाहे वो एक कोई पॉलिटिकल इशू हो। अभी ये देखिए, जिस तरह ये पेरिस के धमाकों के बाद जिस तरह जानों के खिलाफ एक लहर शुरू थी, तो उसमें भी मोहम्मद अली किले ने फिर अपनी आवाज शामिल की और उन्होंने कहा कि इस मामले को ये जो जिहाद के नाम से मुतबर लोग इस्लाम का गलत तारुफ पेश करें, ये इस्लाम के नुमाइंदा नहीं है, असल इस्लाम और मुसलमानों को ऐसा जवाब ना दिया जाए ऐसी चीजों को बुनियाद बनाकर। तो मैं ये कहता हूँ कि असल बात जो मोहम्मद अली किले की है कि वो ये है कि उनकी बात करने की तालीम बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी और जिस तरह वो बॉक्सिंग रिंग में बहुत एक नबे तुले अंदाज में अपने हरीफ का मुकाबला करते थे, कभी उसको थकाते थे, कभी उसको एक जरब लगाते थे, कभी डिफेंस में आके उसको थकाते थे और देखते थे कि अब ये बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुका है, तो उस वक्त उस पे हमलावर होते थे और उसे नॉकआउट कर देते थे। बिल्कुल इसी तरह
जब वो आप उनकी पंच की बात करें, जिस तरह यानी उनके उनकी मुखों में एक जान थी, तो आप ये कह रहे हैं कि दरहकीकत उनके लफ्जों के अंदर, उनके जुमलों के अंदर भी एक पंच लाइन हमेशा मौजूद रहती थी, यही वजह कहा जाता है कि उनकी हिस्से लताफत और अदब के लिए उनकी जो चॉइस थी वो भी बड़ी कमाल की थी और बड़े टाइम टू टाइम बड़े ऐसे जुमले کہہ جایا کرتے تھے جس پہ لوگوں کو توجہ دینا پڑتی تھی. بہت شکریہ عاصم سلطان صاحب, اسپورٹس ایڈیٹر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. حسین شاہ صاحب, آپ نے ہمیں جاپان سے جوائن کیا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اس سیگمنٹ کو ہم ختم کرنے سے پہلے اکرم خان, سیکرٹری جنرل آف پاکستان باکسنگ فیڈریشن, ان سے بات کی اسلام آباد بیورو نے, محمد اشتیاق نے. آئیے سنتے ہیں کہ وہ کیسے ٹریبیوٹ پیش کرتے ہیں محمد علی کلے کو, اور اکرم خان کو بھی یہ شرف حاصل ہے کہ وہ محمد علی کلے کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
نہ صرف باکسنگ کھیلنے والا تھا بلکہ وہ ایک خوبصورت ترین انسان تھا. میں نے, مجھے اچھی طرح یاد ہے 1992 میں خود گیا ہوں میکسیکو علی کپ کھلانے کے لیے. ان کے نام سے ایک کپ ہوتا ہے میکسیکو میں, علی کپ کے نام سے. میں ایز اے ریفری جج وہاں گیا ہوں, میں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے, میں نے ٹائم گزارا ہے. وہ جتنا خوبصورت باکسر تھا اتنا ہی خوبصورت انسان بھی تھا. تو آج باکسنگ کی تاریخ کا, جس کو آپ کہتے ہیں کہ پوری پاکستان کی باکسنگ, نہ صرف پورے پاکستان کی باکسنگ بلکہ پوری دنیا کی باکسنگ جو ہے وہ آج اداس ہے. مجھے ریئلی, میں آپ کو صحیح میں بتاؤں, مجھے اس وقت بھی میری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میں نے ان کی فائٹیں دیکھی ہیں, آپ نے بھی دیکھی ہوں گی. جس وقت وہ پنچز کرتے تھے مخالف باکسر کے اوپر, تو لگتا تھا کہ یار یہ بہت سخت ہاتھوں سے پنچز ہو رہی ہے اور بہت وزنی ہاتھ ہیں اس کے اور بہت سخت ہوں گے. یہ ہر آدمی سوچتا ہے اور میں نے بھی یہ دماغ میں میرے تھا. لیکن جب میں نے ان سے ہاتھ ملایا وہاں پر, تو یو بلیو می, اس کا ہاتھ بالکل روئی کی طرح سے ملائم تھا, بہت سافٹ ہاتھ تھا. میرے پورے جسم کے رونگٹے کھڑے تھے کہ میں اس پنچز کے ان ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا کہ جس کے لیے بولتے تھے کہ یہ فولادی مکہ ہے, یہ بہت وزنی ہے اور اس کے اندر بہت قوت ہے. لیکن وہ کتنا نرم تھا, میں ابھی بھی اس کو محسوس کر سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی پاکستان کے لڑکے ہیں جو باکسنگ کھیل رہے ہیں, جو کھیلتے ہیں, وہ محمد علی ان کے آئیڈیل ہیں. ریئلی میں آپ کو صحیح بات بتا رہا ہوں کہ جو اس وقت ینگ جنریشن ہے وہ ان کی سیریز لیتی ہے. اس کی اسٹیپنگ ہے, اس کی موومنٹ ہے, اس کی باڈی ڈوجز ہے, اس کے پنچز ہیں اور ٹائمنگ پنچز ہیں اور کاؤنٹر اٹیک ہے. وہ تمام چیزیں جو ٹیکنیکل ہیں وہ لڑکے ابھی بھی جو ہے وہ اس کو دیکھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرتے ہیں.
جی جی سامعین, یہ گفتگو آپ نے سنی اکرم خان, سیکرٹری جنرل فیڈریشن آف پاکستان باکسنگ, وہ وائس آف امریکہ سے بات چیت کر رہے تھے. اور ان کے ان کلمات کے ساتھ اور ہماری اپنی کورسپونڈنٹ کورلا باب کے اس جملے کے ساتھ کہ محمد علی کلے ایک موسٹ, وہ کہتے ہیں کہ لویبل, موسٹ لوڈ ایتھلیٹ اور ساتھ ساتھ موسٹ کنٹروورشل ایتھلیٹ اس دنیا کے, آج اس دنیا میں نہیں رہے ہیں اور وہ انتقال کر گئے ہیں. یقیناً نہ صرف ایتھلیٹس کی دنیا بلکہ سماجی اور انسانی حقوق کے لیے بھی کوششیں کرنے والے, ان کی تمام جو ایفرٹس ہیں ہیومینٹی کے لیے, سوسائٹی کے لیے, اس کو وہ یاد رکھیں گے. ایک بریک ہم لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان کا بجٹ سال 2016 سال 2017 کا, اس میں کیا اچھا ہے اور کہاں چیلنجز ہیں. ایک بریک کے بعد
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات.
ملیہ صاحبہ, کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے, کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے.
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
کوآپریشن ود کنٹریز لائک پاکستان وچ وی آر آلریڈی پارٹنرنگ ود ان دس فائٹ اگینسٹ ٹیررزم.
پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں مطلق نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث,
ریمن ڈیوس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, کہاں تھی عدالتیں, کہاں تھی آزاد ہے کہ ہماری عدالتیں, کیا یہ عدالتوں کا فیصلہ تھا؟
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے اس کا تعلق.
انڈیپینڈنس ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہانگ میں آپ کا خیر مقدم ہوں اسد حسن، اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے بجٹ 2016-2017 پہ. کل ہم نے اس پہ تفصیلی بات کی تھی اور اس کے چیدہ چیدہ نکات وہ آپ کے ساتھ شیئر کیے تھے. پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے گزشتہ روز پارلیمنٹ کے اندر یہ بجٹ پیش کیا، اور اس کے بعد اپوزیشن کے بعض سیگمنٹ نے اس بجٹ کو حرفوں کا گورکھ دھندا قرار دیا. اگرچہ یہ وہ لفظ ہے جو آپ ہر بجٹ کے بعد یہ جملہ سنتے ہیں، لیکن ابھی اس پہ تفصیلی آرا آنا باقی ہیں. ماہرین اس کو اسٹڈی کریں گے، اپوزیشن کے لوگ اس کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے بعد ایک دوسرا نقطۂ نظر سامنے آئے گا. حکومت کے بقول ظاہر ہے حکومت کے ایک بڑے وزیر نے، وزیر خزانہ نے، اور اس کے علاوہ پولیٹیکلی بھی جو بہت زیادہ متحرک ہیں، پارٹی کے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان کا یہ بجٹ تھا، ان کی طرف سے یہ پیش کیا گیا تھا، اور ان کے بقول یہ عظیم ترین بجٹس میں سے ایک ہے. اور خاص طور پہ ان کا یہ کہنا تھا کہ فارمرز یا کسانوں کے لیے یہ بہت بڑا دن ہے، اور ایگریکلچر کے لیے کئی ایک انہوں نے اعلانات کیے جس کے اندر کھاد کی قیمتوں میں کمی شامل ہے، ٹیوب ویل اور اس پہ صرف ہونے والی بجلی اس کی قیمتیں کم کرنے کا اعلان اس کے ساتھ ساتھ کیا گیا، اور اس کے علاوہ کچھ سبسڈیز ہیں ایگریکلچر سیکٹر کے لیے، یہ ان کا اعلان تھا. دوسری طرف ملازمین کے لیے 10% ان کی تنخواہوں میں اضافہ، پینشن میں 10% اضافہ. لیکن یہاں پہ ایک کریٹیکل کوسچن سوشل میڈیا پہ ہمیں مل رہا ہے کہ پارلیمنٹ نے اپنی تنخواہوں میں تو 300% اضافہ کیا ہے، یعنی 3 گنا اضافہ کیا ہے، لیکن عام ملازمین کے لیے 10% اضافہ کیا گیا ہے. کتنا ریلیونٹ ہے یا نہیں، یہ ہم اپنے ماہرین سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ہیں شکیل احمد، سینئر صحافی ہیں، اور اس نیشنل بجٹ کو خاص طور پہ انہوں نے کور کیا ہے، پہلے بھی کرتے رہتے ہیں، اور اس بجٹ میں انہوں نے کئی ایک بریکنگ اسٹوریز بھی اپنے چینل کے لیے دی ہیں، سما ٹی وی کے ساتھ وابستہ ہیں. اور پھر انالیسس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عابد قیوم سلیری، ہیڈ آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ، وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. شکیل، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. اس بجٹ میں آپ نے بہت ساری اسٹوریز جو ہیں وہ فیڈ کی ہیں، ہم سنتے رہے ہیں. آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اوور آل آپ کی اس بجٹ پہ، بعد میں پولیٹیکل لیڈرز کی بھی آپ نے گفتگو سنی ہوگی یا ان سے بات بھی ہوئی ہوگی، پولیٹیکل ریئیکشن کیا آ رہا ہے دونوں طرف سے؟
دیکھیں سر، پولیٹیکل ریئیکشن جو ہے وہ تو ٹریڈیشنل ہی ہے. آپ ماضی میں بھی دیکھتے رہے ہیں کہ حکومتی اراکین کرتے ہیں بہت اچھا بجٹ ہے، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا. اپوزیشن نے حکومت کا پیش کردہ جو بجٹ تھا اس کو ریجیکٹ کیا اور کہا کہ اس میں مہنگائی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اس میں ایک اور اہم ایلیمنٹ یہ ہے کہ عمران خان جو کہ خود کو بہت بڑا لیڈر گردانتے ہیں اپنی نظر میں، وہ بجٹ اجلاس میں انہوں نے شرکت ہی نہیں کی، اور وزیر اعظم صاحب ملک سے باہر تھے. اس موقع تھا کہ وہ بیماری کی وجہ سے ملک سے باہر تھے، بجٹ ایسے ہی پیش کرنا پڑا اسحاق ڈار کو، وزیر خزانہ کو، اور اپوزیشن لیڈر کے ذہن رہنما ہے وہ موجود نہیں. ریئیکشن کے دوران جو موجود تھے ان کی بھی دلچسپی کچھ زیادہ نہیں تھی. یہ تو بات ہوگی پولیٹیکل ریئیکشن کی. سیکنڈلی، بجٹ روایتی طور پر آپ دیکھیں اسی طرح پیش کیا گیا ہے کہ جو اخراجات ہیں وہ زیادہ اور آمدنی حکومت کی کم، جو اصلاحات کا وعدہ کرتی رہی حکومت 3 سال سے، اس پہ اس طرح عمل ہمیں نظر نہیں آیا جس طرح ہونا چاہیے تھا. وہی روایتی طور پر سب سے زیادہ جو کیا جائے گا وہ محسوس کی ادائیگی پر، اس کے بعد ڈیفینس پر، تو جو بچ جاتا ہے تھوڑا بہت پیسہ وہ ڈیولپمنٹ
اس ریفرنس میں کچھ نیا نہیں تھا جیسے پہلے بجٹس ہوتے ہیں. اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ نیا کیا کچھ تھا تو آپ کچھ بتا سکیں گے ہمیں؟
اصل نئی چیز جو میں نے فیل کی ہے وہ یہ تھی کہ حکومت جو اکانومی کی جو ڈاکومنٹیشن اس کی کوشش کر رہی ہے ایٹ لیسٹ، اور اس بجٹ میں ایک چیز ریفلیکٹ ہوئی ہے جو کہ پازیٹو میں کہوں گا، ایک سگنل ہے کہ فائلرز اور نان فائلرز ہیں ان میں ایک فرق رکھنے کی کوشش کی گئی ہے. جو لوگ ریٹرن فائل کرتے ہیں ان پہ ٹیکس کم ہے، جو لوگ ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کرتے اس پہ حکومت نے اس بجٹ میں جو ہے ان پہ زیادہ بوجھ ڈالا ہے. لیکن بات پھر یہ ہے کہ جو انڈائریکٹ ہیں ان کی شرح زیادہ ہے، 150 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکسز لگائے گئے ہیں ان اشیاء پر جو کہ لوگ استعمال کرتے ہیں روٹین میں. تو کچھ نئی میئرز یہ بھی ہیں اس میں جو کہ جو پراپرٹی ڈیلر ہیں یا جو لوگ وابستہ ہیں اس سیکٹر سے ان پہ ٹیکس لگایا گیا ہے، اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو جو ہے اس پہ 10% ٹیکس لگا کر. تو کچھ نئے چیز ضرور لے گئے ہیں، لیکن اوور آل تو روایتی قسم کا بجٹ ہے.
ہمارے ساتھ رہے گا ڈاکٹر عابد قیوم سلہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہیڈ اینڈ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ پالیسی انسٹیٹیوٹ کے اکانومسٹ ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ نے بجٹ کو کیسا پایا ہے، اور خاص طور پہ جیسے شکیل بات کر رہے ہیں کہ عموماً ظاہر بجٹ کا نام تو یہی ہے کہ آپ آمدن اور اخراجات کا بیسیکلی ایک تخمینہ ہوتا ہے، اور اس میں توازن ہی سب سے بڑی ترجیح ہوتی ہے. آپ کو یہاں پہ کتنا توازن نظر آتا ہے، اور پھر یہ کہ جو آؤٹ لائنز ہیں فیوچر کی، پاکستان کی معیشت کی، یہ بجٹ کیا کچھ انجیکٹ کرتا ہوا نظر آتا ہے اس میں؟
شکریہ سر. اصل میں بجٹ جو ہے اپنے بجا فرمایا یہ تخمینہ ہوتا ہے، اور اس کو متوازن رکھنے کے لیے جب بھی کوئی ملک آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتا ہے تو متوازن رکھنا کوئی بہت مشکل کام نہیں ہوتا، کیونکہ آئی ایم ایف آپ کو آلریڈی بتا دیتا ہے کہ آپ کا آمدنی اور اخراجات کے درمیان جو فرق ہے وہ کس حد تک جا سکتا ہے، جس کو فسکل ڈیفیسٹ کا نام دیتے ہیں. تو چونکہ ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ اتنے 100 بلین سے اوپر نہیں جا سکتا، تو پھر ہر ملک جو ہے جو کہ آئی ایم ایف پروگرام میں اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی آمدنی کو انفلیٹ کر دے، تھوڑا زیادہ بڑھا کے دکھا دے، اخراجات جو ہے وہ تھوڑے سے کم کر کے دکھا دے، تاکہ آپ کا جو فائنل فگر ہے فسکل ڈیفیسٹ کا وہ اس لمٹ کو پار نہ کرے جو کہ آئی ایم ایف نے دی ہے. تو جو پہلے 3 پروگرام تھے، بجٹ آئے تھے اس حکومت کے، وہ بھی آئی ایم ایف پروگرام کے اندر تھے، چوتھے والا جو ہے یہ بھی آئی ایم ایف پروگرام کے اندر ہے. تو پہلے تو ہمیں یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں کوئی آپ کو بہت بڑی انوویشن جو ہے وہ نظر آئے، یا کوئی اس میں آپ کو بڑی سگنیفیکنٹ چینجز جو ہے پچھلے پروگرام کے مقابلے میں وہ نظر آئے. تو یہ ایک روٹین بجٹ تھا جیسا کہ ہو سکتا ہے.
اچھا ڈاکٹر صاحب، جب ہم ظاہر پولیٹیشین سے بات کریں گے تو وہ تو اپنی پارٹی لائنز کے مطابق بات کریں گے، پولیٹیسائزڈ ہوگا نیچرلی ان کا جو ریئیکشن ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ انڈیپینڈنٹلی، ابھی تک یقیناً آپ اس کی ڈیٹیلز میں تو نہیں جا سکے ہوں گے، لیکن یہ کہ اس بجٹ کی برائٹ سائڈ کیا ہے اور ڈارک سائڈز کیا ہیں، تو مختصراً کچھ.
اس کی برائٹ سائڈ پی ایم ایل این کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو پی ایم ایل این پہ ایک الزام لگتا ہے کہ وہ رورل کانسٹیچوئنسی پہ اگنور کرتی ہے، ایگریکلچر پہ اگنور کرتی ہے. تو جی ڈی پی کا اچیو نہ ہونا اور اس کی میجر وجہ کاٹن کراپ کا فیلئر، اور اس کی وجہ سے پی ایم ایل این جو ہے اس کو ایک لیسن لرنڈ آپ کو نظر آتا ہے، اور ایٹ لیسٹ بجٹ میں آپ کو ایگریکلچر کے بارے میں دکھایا جا رہا ہے اور بتایا جا رہا ہے ایگریکلچر کے لیے کچھ انیشیٹو جو ہے وہ لیے گئے ہیں. سیکنڈ جو ابھی تک آپ کو اس حکومت کی ناکامی نظر آتی تھی وہ ایکسپورٹ فرنٹ پہ تھی، برآمدات میں پچھلے 3 سالوں سے متواتر کمی ہوتی چلی آ رہی ہے، اور ایکسپورٹر کا جو ایک دیرینہ مطالبہ تھا ان کے سیلز ٹیکس ریفنڈ کا، حکومت نے اس کو 0 ریٹنگ کر کے، یعنی نہ آپ سیلز ٹیکس دیں نہ اپنا ریفنڈ واپس لیں. تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ تو آپ سے بہت واضح نظر آتی ہیں، ایٹ لیسٹ پالیسی ڈائمینشن. آف کورس اس کا کتنا امپلیمنٹیشن ہوگا اور کتنا اس کا اثر آئے گا وہ تو ابھی دیکھنا ہوگا، لیکن پالیسی ڈائمینشن حکومت کی کافی کلیئر نظر آ رہی ہے.
ٹھیک ہے، ایک اور بات ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ عموماً ٹیکسیشن کا انفارچونیٹلی سب سے بڑا جو سورس ہے وہ جی ایس ٹی کی صورت میں کنسیڈر کیا جاتا ہے پاکستان کے اندر، اور اس میں پھر عام آدمی بھی اس کا شکار ہوتا ہے، اور یہ اس کے اوپر ایکول برڈن ہوتا ہے جتنا کہ مالدار طبقے پہ ہوتا ہے. ٹیکسیشن اس بارے میں گورنمنٹ کے کچھ انیشیٹوز آپ کو اس بجٹ میں نظر آتے ہیں، اور سیکنڈلی یہ کہ اگر اناؤنس ہو بھی جائیں تو ان اس ہدف کو حاصل کرنے کی کتنی استعداد یا کمٹمنٹ آپ کو نظر آ رہی ہے؟
دیکھیے ٹیکسیشن کا جہاں تک ایشو ہے، اس حکومت میں بڑی دیر کے بعد ایف پی آر نے اپنا 3109 بلین روپیز کا ٹارگیٹ جو تھا وہ اچیو کیا، اور لگے ہیں کہ سال کے مالی سال کے اختتام پہ 30 جون تک جو ٹارگیٹ ہے وہ حاصل ہو جائے گا. لیکن اس میں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو نمبر ٹیکس پیئر ہیں جو کہ ٹیکس ریٹرن جمع کراتے ہیں ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اگر ان میں اضافہ نہیں ہوا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹارگیٹ پورا کیا گیا ہے 60% اضافہ حکومت کلیم کر رہی ہے، تو 60% اضافہ کا اگر ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر سے ہی آپ کو برڈن لادنا ہے تو جو لوگ ٹیکس ڈیٹ میں ہیں وہ تو اس کا مطلب زیادہ ٹیکس پے کر رہے ہیں، جو لوگ ٹیکس ڈیٹ میں نہیں ہے جن کی قومی ڈاکومنٹڈ نہیں ہے وہ اس پہ نہیں آ رہے، اور یہ چیزیں جو کہ آپ کا ٹیکس ڈیفیسٹ کریٹ کر رہی ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ شہری اور سماج میں حکومت میں جو اس کا ٹیکس ڈیفیسٹ ہے تو لوگ اس چیز کا پرسپشن یہی ہے کہ ایک دفعہ آپ نے ریٹرن جمع کروا دی تو پھر آپ پھنس جائیں گے، اور پھر ایف پی آر جو ہے وہ آپ کو بار بار تنگ کرے گا.
ٹھیک ہے،
مشکل طور پہ اگر آپ کو ریونیو کو سسٹین کرنا ہے تو آپ کو اس پرسپشن کو ختم کرنا ہوگا، پوری پرسپشن تبھی ہو اگر ہم ٹیکسیشن جو ہے اس کو لوکل لیول پہ لے آئیں، یعنی اگر یہ جو پروونسز کے اکٹھے کرنے والے ٹیکسز ہیں اگر پروونسز ان کو کریں، جو ڈسٹرکٹس کے ہیں اگر ڈسٹرکٹس ان کو کریں، تو ایٹ لیسٹ ایز اے ٹیکس پیئر مجھے پتا ہوگا کہ میری لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ یہ گلی پکی کروا رہی ہے، اسٹریٹ لائٹس لگوا رہی ہے، ٹیوب ویل لگوا رہی ہے، واٹ ایور، تو مجھے ٹیکس دینے میں اس طریقے سے اس کی چارج نہیں ہوگی. اگر ہم یہ ہماری وفاق کی جو اکائیاں ہیں ان کو اپنی رسپانسبلٹی پوری کرنا ہوگی اور پروونسز کو ٹیکس میں اپنا کنٹریبیوٹ کرنا ہوگا ٹیکس کلیکشن میں، और लोकल गवर्नमेंट्स को हमें फंक्शन बना के उनके लिए भी टैक्स कलेक्शन करवाना होगी जो कि लोकल टैक्सेस होंगे
जी। शकील ये बताइएगा, आम आदमी की जब हम बात करते हैं तो दो तीन शोबे خاص طور پہ ان کے ساتھ بہت ریلیٹ کرتے ہیں، ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، یعنی صحت کا شعبہ، تعلیم کا شعبہ، یہاں پہ کتنا فوکس نظر آیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو راہ چلتے یا سڑکوں پہ موجود لوگ ہیں انہوں نے کیسے ریئیکٹ کیا اس بجٹ کے بعد، پھر سیلریز میں اضافہ ظاہر ہے وہ بھی براہ راست ان کی زندگیوں پہ اس کا امپیکٹ ہے، کیا کہتے ہیں لوگ؟
بالکل لوگ زیادہ خوش نہیں ہیں اسد، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جو منیمم ویج ہے پاکستان کے اندر، ایک جو مزدور ہے اس کی اجرت جو ہے وہ 13,000 روپے ماہانہ ہے، اس میں 1,000 روپے کا اضافہ کیا گیا ہے، منیمم ویج جو ہے وہ طے کی گئی ہے، اور سیلریز میں 10% انکریز ہے۔ گورنمنٹ کا ایک کلیم ہے کہ جو مہنگائی میں اضافے کی شرح لیس دین 3% تھی، تو اس لیے 10% کافی اچھا اضافہ ہے، لیکن لوگ ایسا محسوس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اصل مہنگائی زیادہ ہے۔ دوسری بات، آپ نے بڑا اہم نقطہ ریز کیا جو کہ سوشل سیکٹر کے حوالے سے ہے، ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے۔ مطلب پاکستان کے اندر ابھی بھی ہم 2.2% انویسٹ کر رہے ہیں جی ڈی پی کا تعلیم کے اوپر، کروڑوں ایسے بچے ہیں جو کہ اسکولوں سے باہر ہیں، اسکولوں کی حالت بڑی خراب ہے۔ ہیلتھ کے شعبے پر آپ لیں تو پاکستان کے اندر ایک ڈاکٹر ہے 1,038 مریضوں کے لیے، ہاسپٹل کی قلت ہے، ایک بستر جو ہے وہ 1,613 مریضوں کے لیے ہے۔ تو آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں، امیر طبقہ ملک سے باہر جا کے اپنا علاج کرا لیتا ہے، اسکولوں کو اسکولوں میں بچوں کو داخل کرا، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ ان سہولیات سے محروم ہیں۔ اسی لیے وہ جو اظہار کرتے ہیں اپنے ریئیکشن کا وہ نیگیٹو ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ خود کہہ رہے ہیں کہ 20,00,000 سالانہ جو ہے لوگ لیبر فورس میں لوگ داخل ہو رہے ہیں، ہر سال 20,00,000 نئے لوگ شامل ہو جاتے ہیں جن کو نوکریاں یا روزگار چاہیے، لیکن اتنی ترقی نہیں ہو رہی، ان کو روزگار نہیں مل پاتا، تو بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو لوگوں میں جو ہے تھوڑی سی مایوسی ضرور پائی جاتی ہے۔ اس کا پیس نہیں ابھی پکڑی اکانومی نے، اگر آپ کہیں گورنمنٹ کے دعوے اپنے ہیں لیکن ریئل سینس میں دیکھیں تو اتنی ابھی بہتری نہیں آئی، تو ریئیکشن لوگوں کا نیگیٹو ہوا اس بجٹ کے حوالے سے۔
جی بہت شکریہ آپ کا شکیل احمد، آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا، اسلام آباد سے ہمارے ساتھ تھے ڈاکٹر عبد القیوم سلیری صاحب، آپ کے بھی ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ شکیل بات کر رہے تھے عام آدمی نے اس بجٹ پہ کیسے رسپونڈ کیا ہے، ہم بھی آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے ساتھیوں نے اسلام آباد کے اندر عام لوگوں سے بات کی ہے اس بجٹ کے بعد ان کا کیا ریئیکشن ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
دیکھیں یہ جو گورنمنٹ ہے اپنا چوتھا بجٹ پیش کر چکی ہے، اور ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ بھی اس نے عوام کو ریلیف دینے کے بجائے اس پہ مہنگائی کا پہاڑ گرا دی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء اور باقی جو دیگر لوازمات ہیں وہ انتہائی مہنگے کر دیں جو عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو گئے ہیں۔
جیسے کہ انہوں نے کہا تھا کہ سیلریاں بڑھیں گی 25% 30% بڑھیں گی، اور وہ مناسب سی سیلری بڑھا کے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، اور جہاں تک خرد و نوش اور کوئی آپ کو پتہ ہی ہے وہ ساری کیا حساب ہے۔
اب آپ بیسکس کو دیکھ لیں کہ بنیادی ضرورتیں ہی اتنی مہنگی کر دی گئی ہیں کہ عام شخص کے لیے سروائیول بہت مشکل ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر کو دیکھ لیں، اس دفعہ پھر حکومت نے سارا ملبہ اپنی ناکامی کا جو ہے وہ کپاس کی پیداوار نہ ہونے پر ڈال دیا گیا ہے۔ سیلریز کو دیکھ لیں، جتنی ایکسپیکٹڈ تھی اور جس طرح بات کی جا رہی تھی کہ اتنی سیلریز عام ملازمین کی سیلریز میں اضافہ کیا جائے گا، اس طریقے سے اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا۔
میرا خیال ہے یہ بجٹ مجموعی طور پہ تو عوام کی فیور میں ہے، جو ریلیف دیے جا رہے ہیں اور جو پچھلے ریلیف دیے گئے تھے وہ بھی کافی کمپریہنسو تھے اور عوام کو ان کا فائدہ پہنچتا رہا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ جو انہوں نے ریلیف دیے ہیں اور خاص طور پہ یوٹیلیٹیز میں اور بلوں میں اور الیکٹرسٹی میں جو یہ سہولتیں دے رہے ہیں، امید ہے کہ اس سے عوام کی بہتری آئے گی اور عوام اس کو بہتر فیل کرے گی انشاءاللہ۔
پہلی بات تو یہ ہے جی کہ آپ ہماری عمر دیکھ لیں، ہمارا چہرہ دیکھ لیں، کیا آپ ہماری عمر ہے ہی کام کرنے کی؟ 6 ماہ نہیں ہوئے ابھی سگریٹ کا ریٹ انہوں نے بڑھایا ہے، ابھی پھر سگریٹ کا ریٹ بڑھے گا، دالیں، چینی، آٹا، چاول، ان چیزوں کے ریٹ بڑھ رہے ہیں۔ بجٹ تو پیش ہو چکا ہے، بجٹ تو ہو چکا ہوتا ہے، یہ تو کھانا پوری ہوتی ہے، آپ نے انٹرویو لینے ہیں، میڈیا والوں نے آنا، بجٹ تو پہلے ہی بن چکا ہوتا ہے، تیار ہو کے ساری کھانا پوری ہو چکی ہوتی ہے، صرف ایک اعلان کرنا ہوتا ہے جی ہم نے اس میں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ بنایا ہے، یہ کیا۔
جی سامعین، یہ تھا عوامی رد عمل کچھ بجٹ کے بارے میں۔ چند سیکنڈ کی ہم بریک لیں گے، اس سیگمنٹ کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، واپس آئیں گے تو بات کریں گے افغانستان اور بھارت کے تعلقات پہ، پس منظر ہے ہرات ڈیم، اس کی تعمیر، بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی، ان کا افغانستان کا دورہ، ایک بریک کے بعد۔
گلوبل ایشوز پر دو ٹوک بات۔
ملیہ صاحبہ، کیا اس کی وجہ اسلامو فوبیا ہے؟ کیا یورپ خوف زدہ ہے؟
دنیا بھر سے ماہرین کی رائے۔
جب ان کو مہاجرین کا سامنا کرنا پڑا تو انہوں نے کہا ہاں ہم مہاجرین کو لینے کو تیار ہیں لیکن مسلمان مہاجرین کو لینے کو تیار نہیں ہیں.
Cooperation with countries like Pakistan, which we're already partnering with in this fight against terrorism.
کہ پاکستان کا پورے کا پورا فوکس صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو جنگ میں تلف نہ کر سکے.
غیر جانبدار بحث
کہ ریمیٹنس کا واقعہ ہوا پاکستان کے اندر, ساتھ ہی عدالتیں, ساتھ ہی آزاد ہیں کہ ہماری عدالتیں, چاہے عدالتوں کا فیصلہ تھا.
پاکستان میں دیکھیں ایک تو کلچر ہے سائلنس کا, اور خاص طور پہ جہاں پہ سیکشوئل ابیوز یا کوئی بھی چیز اس موضوع سے جس کا تعلق.
انڈیپینڈنٹ ایونیو واشنگٹن ڈی سی سے محمد عاطف کے ساتھ.
پروگرام جہرنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن اور پروگرام کے سلسلے میں ہم بات کریں گے. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی افغانستان کے دورے پہ ہیں اور آج وہاں پہ انہوں نے صوبہ ہرات کے اندر ایک سلما ڈیم, جس کو بھارت افغانستان دوستی ڈیم کا بھی نام دیا جا رہا ہے, اس کا افتتاح کیا ہے. کروڑوں ڈالر کی لاگت سے یہ ڈیم جو ہے وہ مکمل ہو رہا ہے. یہ ڈیم اگرچہ پہلے بھی بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ موجود تھا, اور پھر 1990 کی دہائی میں جب خانہ جنگی ہوئی تھی تو اس میں یہ مکمل طور پہ تباہ ہو گیا تھا. اب اس کو نئے سرے سے تعمیر کیا گیا ہے. اس سے کئی ہزار میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا پلان ہے, اور ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ کم از کم 50,000 ایکڑ اراضی کو یہ ڈیم سیراب کرنے کی صلاحیت یا استعداد رکھتا ہے. یقیناً ڈیمز کی تعمیر کسی بھی ملک کے لیے بڑی اہمیت ہے. اس کی انرجی کی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کرنے کی بات ہو یا پھر اس کے ایگریکلچر کے لیے, اس کی بڑی اہمیت ہے. لیکن پانی بہرحال ایک ایسا مسئلہ بھی ہے جو ہم اقوام متحدہ کے فورم سے بھی دیکھتے ہیں کہ جس کی تقسیم یا جس کی بندشوں سے متعلق باقی ممالک کو کنسرنز بھی ہیں, اور بہت سارے ماہرین اب یہ بھی کہتے ہیں کہ پانی ہی در حقیقت آئندہ برسوں میں یا آنے والے عشروں میں ایک ایسا مسئلہ بن سکتا ہے جو کسی بڑی تفاوت کا سبب ہو. اس پہ پاکستان سے جو ریئیکشن آیا ہے ایکسپرٹس کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہر ڈیولپمنٹ کی بات ہو تو اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے, نہ ہو سکتا ہے, لیکن اوور آل پاکستان یہ امپریشن لیتا ہے کہ جب بھارت کے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں تو وہ افغانستان کی سرزمین کو اپنے لیے استعمال کر سکتا ہے. یہ پاکستان کے کنسرنز ہیں, اور بھارت ایسے کسی بھی تشویش کو مسترد کرتا ہے, اور وہ کابل کے ساتھ تعلقات کو دو طرفہ تعلقات کے طور پہ دیکھتا ہے اور اس کو اپنا ایسے کا خیال کرتا ہے. انالیسز ہم لیں گے اس ایشو کے اوپر. بعض ماہرین کے نزدیک ایران کو بھی اس پہ اپنے تحفظات ہو سکتے ہیں اس ڈیم کے اوپر, خاص طور پہ کیونکہ یہ بالکل ایران کے بارڈر کے نزدیک یہ بنایا گیا ہے. کیا اس سے ان کی پانی کی ترسیل متاثر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ بھی جائزہ لیں گے. ہمارے پینلسٹ عارف انصار صاحب ہمارے ساتھ ہیں, چیف اینالسٹ ود پولیٹیکٹ اور واشنگٹن بیس نے. راجیو شرما سینئر صحافی ہیں, انٹرنیشنل پریس کے لیے لکھتی ہیں, وہ ہمارے ساتھ بھارت سے موجود ہیں. اور طاہر خان صاحب سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, وہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. عارف انصار صاحب آپ سے شروعات کرتے ہیں. یہ دورہ کتنا اہم ہے, اور پچھلے 6 مہینوں میں نریندر مودی کا افغانستان کا یہ دوسرا دورہ ہے, کیا ریفلیکٹ کرتا ہے؟ دلی اور کابل کس حد تک ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں, اور یہ جو قربتیں ہیں یہ محض سیاسی ہیں آپ کے خیال میں, بائی لٹرل ہیں, یا اس کے اندر ڈیفینس اینڈ اسٹریٹجک اینگلس ان کی بھی ایک سگنیفیکینس ہے, اسٹریٹجک ریلیشن شپ وہ بھی اس کی بھی کوئی ڈیپتھ نظر آتی ہے؟
ہیں, یہ سارے ایلیمنٹس ہیں اسد صاحب, سیکیورٹی, ڈیفینس, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انڈیا اور افغانستان بہت سمارٹلی, اور افغانستان بھی میرا خیال اب اور بھی زیادہ سمارٹ ہو گیا ہے کہ وہ ان سارے جو چپکلشیں ہیں ریجن میں پاکستان کے ساتھ, چین کے ساتھ جو ان کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک ریلیشن ہے, ان کو وہ یوز کر رہے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے, جس میں کوئی برائی نہیں ہے آبویسلی. تو وہ ایک طرف تو افغانستان انڈیا سے بھی بینیفٹ لے رہا ہے, اپنی ڈیولپمنٹ کے لیے پروجیکٹس بنوا رہا ہے, اپنی عوام کی ترقی کی سوچ کر رہا ہے, اور ساتھ ساتھ وہ چائنا سے بھی اپنے روابط جو ہیں بڑھا رہا ہے. میں افغانستان کی بات کر رہا ہوں,
تو اس کو پھر ایک اچھی ڈپلومسی کے طور پہ دیکھا جائے گا کابل کی طرف سے کہ وہ تمام فریقوں کے ساتھ انگیج ہے,
انگیج ہے اور اپنے لیے لیوریج کر رہا ہے. جیسا ہم نے ابھی دیکھا کہ چابہار پورٹ میں بھی انہوں نے اپنا ایگریمنٹ, ٹرائی لیٹرل ایگریمنٹ سائن کیا ایک دو ہفتے پہلے, وہ بھی کافی بڑا ایک ایلیمنٹ ہے. لیکن اس کو ایک غلط طریقے سے بھی پروجیکٹ کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ کوششیں, جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ ایک اب بڑے لیول پہ ریجنل کنیکٹیویٹی کی ایفرٹس ہو رہی ہیں پوری ریجن میں ہی. اچھا, اس کا ایک تو عوامل تو یہ ہے کہ ایک کو دوسرے کے اگینسٹ پلیس کیا جائے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایفرٹ ساتھ ساتھ پیرل وہ بھی چل رہی ہیں کہ ان کو سپلیمنٹری یا کمپلیمنٹری بھی بنایا جائے, مطلب جس طرح چائنا کا ون بیلٹ ون روڈ ہے, تو اس کے تھرو مختلف انفراسٹرکچر ریلیٹڈ پروجیکٹس چل رہے ہیں. لیکن میں کہوں گا کہ جو آپ کا بیسک سوال تھا کہ یہ افغانستان کی طرف سے میرا خیال ہے کافی اسمارٹ ڈپلومیسی چل رہی ہے.
ہمارے ساتھ ہی گا راجیو شرما صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور طاہر خان صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان سے. راجیو شرما صاحب آپ کا بہت شکریہ. آپ کا انالیسس کیا ہے اس ٹور کے بارے میں, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, سگنیفیکنٹ ہے, اور جو کنسرنز نارملی ہمیں نظر آتی ہیں اسلام آباد سے ان کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ باقاعدہ اس کی کوئی گنجائش ہے؟ وہ تحفظات اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے تو کیوں نہیں ہونے چاہیے ہیں, اور اگر ہیں تو وہ کتنے جائز ہیں؟
دیکھیے پہلی بات یہ دس از پارٹ آف انٹرنیشنل ڈپلومیسی,
صحیح,
اور انٹرنیشنل ڈپلومیسی جو ہے وہ T20 گیم نہیں ہوتا, وہ ایک ٹیسٹ میچ کرکٹ ہے, اور اس کو تھوڑا سا اس میں انتظار کرنا ہوتا ہے, تھوڑا وقفہ چاہیے اس کے لیے اس کو میچیور ہونے میں. اور یہ جو یہ خالی ڈیم نہیں ہے, یہ جو آج پی ایم مودی گئے وہاں پر افغانستان میں اور انہوں نے پریزیڈنٹ غنی کے ساتھ وہ کیا, اس کو جوائنٹلی انوگریٹ کیا افغان انڈیا فرینڈشپ ڈیم کو, جو سلما ڈیم کہا جاتا تھا پہلے, اس کو انوگریٹ کیا. تو یہ خالی ایک ڈیم نہیں ہے,
ٹھیک
ہے, یہ ڈیم سے اس کو اوپر دیکھنا چاہیے. دیکھیے اس کو آپ ایک لارجر ایک اسٹریٹجک پرسپیکٹو میں دیکھیں, اگر کہ ابھی کچھ ہی سمے پہلے کچھ ہی وقت پہلے یہ چابہار ٹرائیلیٹرل اگریمنٹ سائن ہوا انڈیا افغانستان اور ایران کے بیچ میں, اور جو کہ جیسے آپ نے ابھی مینشن کیا جیسے سلما ڈیم ایران بارڈر پر ہے, وہ تو ایران میں ہی ہے, تو وہ ایک بہت چابہار جو ٹرائیلیٹرل پروجیکٹ ہے وہ ایک بہت بڑا ایک موو تھا. سلما ڈیم یہ جہاں تک بات ہے یہ تو چل رہا تھا 2003 سے, اور اب یہ آفٹر مسنگ سیورل ڈیڈ لائنز اب یہ جا کے کامیاب ہوا, ٹھیک ہے, امپلیمنٹ ہوا. اب اس میں آپ یہ بھی دیکھیں, لارجر پرسپیکٹو کی بات کر رہا ہوں میں, کہ جو اریٹنٹس ہیں جو ٹینشنز ہیں پاکستان افغانستان ریلیشنز کے بیچ میں,
ٹھیک
ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم افغانستان کے جو رشتے ہیں چائنا کے ساتھ وہ اچھے ہیں, وہ کڑوے نہیں ہیں. افغانستان کے جو رشتے ہیں انڈیا کے ساتھ وہ بھی اچھے ہیں. تو اگر اس کو افغانستان پاکستان ریلیشنز آن دا ون ہینڈ اور افغانستان انڈیا ریلیشنز اینڈ افغانستان چائنا ریلیشنز آن دا ادر ہینڈ دیکھیں, تو یہ ایک لارجر ایک اسٹریٹجک پکچر ایمرج ہوتی ہے. وہ یہ ہے کہ یہ جو آج کی تاریخ میں جو ایک راجنیتک ایک پولیٹیکل ایک شطرنج کے بیس پر جو چل رہا ہے سب کچھ,
صحیح,
اور افغانستان اس کے لیے ایک بہت بڑی شطرنج کی بساط ہے.
Exactly. اور پاکستان بھی یہی کہتا ہے. میں ذرا پاکستان سے ورژن لے لوں. طاہر خان صاحب آپ کا بہت شکریہ. میں راجیو شکلا صاحب کے کمنٹس سے ہی سوال نکالتا ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب ایک لارجر اسٹریٹجک پکچر وہ بھی ایمرج ہوتی ہے. کیا اسلام آباد اسی وجہ سے پریشان ہے جس شطرنج کا اشارہ انہوں نے کیا ہے, کیا وہ اس وجہ سے پریشان ہے؟ پاکستان یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ اس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہو سکتے ہیں انڈیا کے, یا پھر وہ سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتا ہے, پاکستان اپنے طور پہ کچھ ڈوزیئرز بھی دیتا رہتا ہے. لیکن جنرلی آپ ہم سے ذرا براڈر پکچر میں ان چیزوں کا بھی جائزہ لیجیے, اور ساتھ ساتھ کابل اور دلی کے جو بڑھتے ہوئے تعلقات ہیں ان کو یہ بھی بتائیں کہ کیوں نہ دیکھا جائے کہ وہ بائی لٹرل ہیں, دو ملکوں کے انٹرسٹ کے اوپر بیسڈ ہیں, کسی کو اس میں فکر نہیں کرنی چاہیے. آپ انڈیپینڈنٹ ہمیں انالیسس دیجیے گا اپنا.
سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ نہ تو بھارت کے جو مہمان بات کر رہے تھے, نہ تو اس کو جو آج معاہدے پہ جو ڈیم کا جو ستا ہوا ہے اس کو اس تناظر میں نہ دیکھے کہ یہ کوئی بھارت کی جیت ہے, نہ اس تناظر میں دیکھے کہ یہ پاکستان کی شکست ہے. میری نظر میں افغانستان کو ضرورت ہے امداد کی, مدد کی, کیونکہ چار سے وہاں پہ لڑائی ہے. پاکستان میں اگر یہ سوچ ہو کہ افغانستان اور بھارت کے درمیان اگر تعلقات ہیں, یہ تعلقات ابھی کے نہیں ہیں, یہ تو سالوں سالوں کے ہیں اور بہت بہترین تعلق ہے. دو ساورن کنٹریز ہیں اور ان کو بالکل حق حاصل ہے, اور یہاں جو سوچ ہے پاکستان میں,
صحیح,
اگر بھارت اور افغانستان کے درمیان تعلقات مزید بہتر ہوتے ہیں, افغانستان کی امداد بارہ زیادہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہاں پر پاکستان میں وہ جو ایک خوف والا سوچ ہے, جو ایک رائیول والا سوچ ہے, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. افغانستان کو ضرورت ہے, اور میری نظر میں پاکستان بھی, یہ پاکستان کے لیے ایک بنیاد بھی ہو کہ پاکستان بھی مطلب ہے کہ ایک نزدیک ایک پڑوسی کی حیثیت سے افغانستان کے. میں تو ابھی آپ کے پشتو ریڈیو سے بول رہا تھا, میں نے اس کی بڑی مخالفت کی جو پاکستان نے ابھی وہاں پابندیاں لگائی, چیزیں والی شرط لگائی ہے, اور پاکستان کو سوچنا پڑے گا کہ واقعی یہ ایسے اقدامات جس کو میں ایک طرفہ سمجھتا ہوں, کیونکہ جو بارڈر کا مسئلہ ہے یا جو افغانستان اس کو ڈیو اینڈ لائن کہتے ہیں, یہ بڑا حساس معاملہ ہے, اور اسے ایک پاکستان جو دعویٰ کرتا رہا ہے ماضی میں کہ پشتون ان کے بقول, پاکستانیوں کے بقول کہ پشتون ان کے بہت قریب ہے, تو جو بارڈر پہ جو بھی پاکستان فیصلہ کرتا ہے, اگر اس کو بند کرتا ہے یا اس کے لیے پاسپورٹ لازم کرتا ہے جو وہاں قریب, تو یہ تو پشتونوں کو براہ راست مطلب کہ نالا
ٹھیک ہے.
تو وہ جو بہن والا مسئلہ
ہے, ایک تو یعنی آپ یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں, آپ کی آواز کٹ رہی ہے, ایک تو یہ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ پاکستان
یہاں پر خوف نہیں ہونا چاہیے,
جی کچھ بار کا منصوبہ ہو یا کوئی اس سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے ہے. اور اب ہمیں ذرا جنرلی آپ یہ بتائیے گا کہ پاکستان خود اس میں کیسے انگیج کر سکتا ہے, کیونکہ پاکستان افغانستان کو زیادہ تر اسٹریٹجک اینگل سے, اس کی اسٹریٹجک ڈیپتھ کو دیکھتا ہے. بھارت کا جو ظاہری امپریشن ہے وہ بھارت وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس لانچ کر رہا ہے, تو پاکستان ان حالات میں کیسے بیلنس رکھ سکتا ہے یا انگیج کر سکتا ہے کابل کے ساتھ زیادہ بہتر انداز میں؟
ایک بات تو شاید یہ کروں کہ پاکستان کے بھی کئی پروجیکٹ وہاں پر افغانستان میں ہیں, لیکن دونوں ممالک کے درمیان وہ جو ایک تعلقات اس حد تک نیچے مطلب کہ آج کل دباؤ کے شکار ہے, بلکہ دباؤ کا شکار ہے کہ پاکستان کے کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں آتی, لیکن میری نظر میں پاکستان کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ آپ اگر کسی کی آزادی اس پہ اگر آپ نے حملہ کرنا ہے, یا اس کے بارے میں ایک سوچ جو پاکستان میں سالوں سالوں سے ہے, پاکستان شاید کچھ لوگ ابھی تک ایک آزاد ایک خود مختار ملک کی حیثیت نہیں دینا چاہتی, اس سوچ کو تبدیل ہونا پڑے گا. اگر یہ سوچ تبدیل نہ ہو, بجائے کہ ہم سرحد پہ اس نازک موقع پر مزید نئے نئے میکنزم بنائیں, تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے حالیہ سروے ہوئی تھی آپ کے واسطے امریکہ نے, وہ گیلت کے ساتھ کیا تھا, اس کے نتائج سامنے ہیں, اس کے نتائج سامنے ہیں, ان سے کچھ اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کو یہاں پر رپورٹ بھی پاکستان میں ہوا ہے, لوگ اس کی مثال بھی دیتے ہیں کہ وہاں ایک سوال تھا کہ بھارت اور پاکستان میں آپ کس کو پسند کرتے ہیں, تو بھارت کو 60% لوگ افغانستان میں پسند کرتے ہیں, پاکستان کو صرف 3.4 یا 5 کرتے ہیں جو کہ داعش سے کم. تو میرے خیال کہ اگر افغانستان کے ساتھ آپ مدد زیادہ نہیں کر سکتے, ان مسئلے میں حل نہیں کر سکتے, تو کم از کم ان لوگوں کے لیے مزید مشکلات نہ پیدا کریں. افغانستان کو بہت کی ضرورت ہے, افغانستان کو مزید سہولتوں کی ضرورت ہے, اور جو ڈیم کا مسئلہ ہے یہ بالکل اچھا ہے, افغانستان کو تو ان ممالک کا زیادہ رول بننا چاہیے افغانستان کی مدد میں, ان کی تباہی میں, ان کے معاملات میں. لیکن ایک بات یہاں اور بھی کر لوں کہ پاکستان کے بھی خدشات ہیں, پاکستان کے بھی گلے شکوے ہیں, افغانستان کو بھی دیکھنا پڑے گا. اگر افغانستان کو یہ شک ہے, الزام لگاتے ہیں کہ یہاں سے لوگ وہاں جاتے ہیں, تو میرے خیال میں کچھ نظام تو بارڈر پہ کرنا پڑے گا, کچھ اور ایشوز ہے, لیکن میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں کہ افغانستان پاکستان سے مطالبہ کر رہا ہے تو 18 تک ان کے مال کو جانے دیا جائے, میں بالکل اس کا حامی ہوں. اگر پاکستان نے افغانستان کے راستے مرکزی وسطی ایشیا تک جانا ہے تو پاکستان, یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, چلو پاکستان اور افغانستان.
جی آپ کی آواز بھی خان صاحب کٹ رہی ہے.
پاکستان اس بنیاد پہ کہ یہ افغانوں کی مدد ہے, تو میرے خیال میں 18 تک اگر افغانستان کے ٹرک جاتے ہیں سامان لے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی.
ایگزیکٹلی, اور پاکستان کو اس سارے سسٹم کو سپورٹ کرنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا طاہر خان صاحب. راجیو شرما صاحب آپ کے بھی ہم مشکور ہیں ہمارے ساتھ رہے آپ. عارف انصار صاحب آپ ہمیں اگلے سیگمنٹ میں بھی کوئک اپنے کمنٹس دیں گے, جس میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں مشرق وسطی امن مذاکرات, اس ریفرنس میں بریک غالباً ہمیں اب نہیں لینی چاہیے, ہمارے پاس جتنا وقت ہے. تو عارف انصار صاحب ہمیں اور اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں پروفیسر فیضان حق صاحب بھی. عارف انصار صاحب, پیرس کے اندر مذاکرات ہوئے, بڑی عالمی طاقتیں وہاں پہ موجود تھیں, امریکی وزیر خارجہ بھی وہاں پہ شریک تھے, اور ان کا یہی کہنا ہے کہ نئے انیشیٹو, نئے نظریات آنے چاہیے سامنے, جس سے اندازہ ہو یا جس سے جو لیڈ کر سکے مشرق وسطیٰ کے اس کرائسس کو یا اس کانفلکٹ کو حل کرنے کے لیے. اگرچہ اس کانفرنس کے اندر نہ تو اسرائیل موجود تھا نہ فلسطینی نمائندگی تھی, لیکن ایک کمٹمنٹ یہ ہوئی ہے کہ اس سال کے آخر پہ ایک بڑا سیمینار یا بڑا اجلاس ہوگا جس کا مقصد اگین وہی ہوگا کہ اس تنازع کا حل نکالا جا سکے ہیں اور اس میں جو فریق ہیں جو کنسرنڈ فریق ہیں ان کی بھی شرکت ہو. آپ کے خیال میں بڑے عرصے بعد یہ دوبارہ کوششیں شروع کی گئی ہیں کتنی کامیاب ہو سکتی ہیں, یا پھر آپ یہ کہ دنیا کے پاس کتنا آپشن ہے جو طاقتور ممالک ہیں کہ وہ تھوڑا ایسرٹ کریں بجائے اس کی کہ وہ ہمیشہ میڈیٹ کرنے کے بجائے وہ ایسرٹ کر سکیں کسی ڈیسیژن تک پہنچنے میں اس تنازع کے حل کے لیے.
مڈل ایسٹ پیس پروسیس کی آپ بات کر رہے ہیں؟
جی جی.
اس میں جی ریسنٹلی اب یہ اپٹک ہوئی ہے جس میں مختلف کنٹریز جو ہیں انوالومنٹ کر رہے ہیں. اس میں فرانس ریسنٹلی کافی ایکٹیو پلے کر رہا تھا رول, لیکن اس کی ظاہر بات ہے جب تک امریکہ کی بیکنگ اس میں پوری انیشیٹو کی نہ ہو تو اتنا آگے نہیں چلتا. تو اس وجہ سے بھی یہ کہ آپ کو پتہ ہے ریسنٹلی تو وہ مڈل ایسٹ پروسیس آلموسٹ ڈیڈ ہے, اور یہاں تک بات چلی گئی تھی کہ یا چلی گئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ٹو اسٹیٹ سولوشن تو اب ختم ہو گیا, وہ وائبل ہی نہیں ہے. تیسری طرف اس میں خطرہ ہے کہ
لیکن کمیٹڈ ہے ابھی تک. جان کیری نے بھی ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کی, بلکہ ایک ڈیولپمنٹ اس ریفرنس میں یہ بھی ہوئی کہ لائبر مین جو کہ ان کے بڑے کنزرویٹو لیڈر کنسیڈر ہوتے ہیں انہوں نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے کہ سولوشن تو الٹیمیٹلی ٹو اسٹیٹ سولوشن ہی ہے.
جی لیکن اس میں کافی مطلب ابہام پیدا ہو چکا ہوا ہے, مطلب حالات اتنے ڈیٹوریٹ ہو چکے ہوئے ہیں اور اس میں ابھی کافی خطرہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دوبارہ ایسکلیشن نہ ہو جائے. اور اس میں دو تین عوامل پلے آؤٹ ہو رہے ہیں, ایک تو غزہ کی وجہ سے بھی کرائسس چل رہا ہے اور اسرائیل کے نیو ڈیفنس منسٹر اپوائنٹ ہوئے ہیں جو بہت ہارڈ لائنر ہیں, اور ان کی بھی طرف سے تشویش ہے کہ کہیں وہ کوئی اس طرح کا ایکٹیو اسٹیپ نہ لیں جس سے حالات خراب ہوں. اور تیسری طرف یہ کہ جو ایکسٹریمزم کا بڑھتا ہوا رجحان ہے, داعش سے ریلیٹڈ خطرے ہیں, تو یہ سب عوامل مل کے پریشر کر رہے ہیں کہ اس موضوع کو دوبارہ کسی نہ کسی اگر پیس ٹاکس شروع ہو جائیں یا کسی نہ کسی طرح ٹاکس بڑھیں تاکہ وائلنس یا جو ایکسٹریمسٹ کا جو روم مل رہا ہے وہ کم سے کم ہو. تو یہ دو تین عوامل پلے ہو رہے ہیں جس میں اب دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو دوبارہ ایکٹیویٹ کیا جائے.
پروفیسر فیضان صاحب بہت شکریہ آپ کا, آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, سم اپ بھی کریں گے, انالیسز بھی آپ دیں گے مڈل ایسٹ پیس پروسیس, اس کے لیے کوششیں ہمیں پیرس میں نظر آئیں اور اس سال کے آخر میں پھر سیشن ہونے جا رہا ہے. سوال ہمارا وہی ہے کہ کیا آپ دنیا کو اسرٹ کرنا چاہیے یا اسی طرح میڈیٹ کرنے کی ہلکی پھلکی کوششیں جاری رہنی چاہیے؟
جی سب سے پہلے سننے والوں کو بہت سلام دعا اور پیار, اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ایمان میں رکھے. اصل میں جو پیس پروسیس ہے مڈل ایسٹ کا, اس کو امریکہ نے اپنی پالیسی کا حصہ تو ضرور بنایا ہے, لیکن اس کو اتنا سینٹرل حصہ نہیں بنایا کہ وہ سارے ریسورسز کو کنزیوم کر لے. یہ ایک طرح سے یہ سمجھیے کہ امریکہ واپس جو ہے کچھ فوکس یا کچھ ریسورسز جو ہے وہ مڈل ایسٹ پروسیس کی طرف لانا جا رہا ہے.
صحیح.
کیونکہ امریکہ کے جو سوچ بچار کرنے والے لوگ ہیں ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جو کور ایشو ہے یا جو کہ وہ وجوہات جس کی وجہ سے وائلنس ہوتی ہے اس میں ایک وجہ جو ہے وہ فلسطین اور اسرائیل کی وہ دشمنی ہے جو اتنے عرصے سے چل رہی ہے اور جس کو کسی طریقے سے کسی کا حل نکالنا ضروری ہے. کیونکہ اگر وہ انگیج کر دیتے ہیں اس طرف ایک پیس پروسیس کو اور اس کے ساتھ ساتھ آئسس وغیرہ کے ساتھ جنگ جاری رہتی ہے تو جو بوائلنگ پوائنٹ ہے اس کا مڈل ایسٹ کا وہ نیچے آ جائے گا, کیونکہ ڈی ایسکلیشن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے پیس پروسیس کی طرف بڑھنے کے لیے. تو اس کو میں پیس پروسیس نہیں کہوں گا, میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ پیس پروسیس کی ہوپ میں ایک دو قدم اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ دوبارہ اس طرف فوکس جو ہے وہ لایا جائے پوری دنیا کا کہ بھئی کور مسائل جو ہیں ان کی طرف توجہ دینی بہت ضروری ہے.
اور اس میں تو بظاہر کامیاب رہا یہ سیشن کہ ایک بار پھر بڑے عرصے کے بعد ظاہر ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا کا انٹرنیشنل پریس کا بھی یہ موضوع بنا ہے. مڈل ایسٹ اسرائیل فلسطینی امن عمل جو ہے وہ کافی عرصے سے تعطل کا شکار ہے اور فریق اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھے ہیں جس کی وجہ سے کھچاؤ زیادہ نظر آتا ہے, تو اس نے کچھ تو کنٹریبیوٹ کیا ہوگا. 30 سیکنڈ ہے آپ کا.
جی اس میں ایک چیز اور جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو امریکہ میں کسی زمانے میں اسرائیل کی بلائنڈ سپورٹ تھی وہ جو ہے وہ تقریباً ختم تو نہیں ہوئی مگر خاصی ڈمنش ہو گئی ہے, اس میں کمی آ گئی ہے. کیونکہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور خاص کر جب سے یہ سوشل میڈیا چلا ہے اور یہاں تک کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدارتی امیدوار جو ہیں انہوں نے بھی یہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ اسرائیل نے کئی دفعہ ان پرپورشنیٹ جس کو کہتے ہیں بہت زیادہ قوت اور اس کا طاقت کا استعمال کیا ہے سویلینز کے خلاف. और जो कि ना इंसाफी है, और ये ना इंसाफी जो है इसकी बात इतने बड़े लेवल पे होना और उन चीज़ों का बाहर आना इस बात की गमाजी करता है कि अमेरिका में अब ये बात बढ़ गई, बात होने लगी है पब्लिक लेवल पे कि इसका कुछ करना पड़ेगा और उसमें कुछ इवन हैंडेड रहना पड़ेगा अमेरिका को।
जी बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैजानक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। आरिफ अंसार साहब, आपके भी हम मशहूर हैं कि आप हमारे साथ रहे। सामिन, इसके साथ ही वॉइस ऑफ अमेरिका से हैं हमारा आज का प्रोग्राम जहां रंग अपने इख्तिताम को पहुंचता है। असद हसन को और हमारी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
इस प्रोग्राम में जो नुक्ताए नजर पेश किए गए वो खालिसतन हमारे मेहमान शुराका के थे और वो वॉइस ऑफ अमेरिका के मौकिफ या अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी की नुमाइंदगी नहीं करते।